مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى يوم الدين، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، آج ماہ اگست کی 12ویں تاریخ ہے، 12 اگست ہے سن 2022۔ ملک کی آزادی پر تقریباً 75 سال گزر رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ ملک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دن آتا ہے، لوگ عام طور پر آزادی کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں یا ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، ہم سن رہے ہیں یا ہمیں سنائی جا رہی ہے، وہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اور فراڈ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج کل تو نصابی کتابوں کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، سلیبس کو چینج کیا جا رہا ہے، تاریخ کی کتابوں کو بدلا جا رہا ہے۔ پہلے سب کام چھپ کر ہوا کرتا تھا، اب یہ کام کھل کر ہو رہا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ تو ہمیں ان جیسے موقعوں پر اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، تاریخ بھی انہیں بھلا دیتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جن کو اپنی قوم کی پچھلی تاریخ یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو، اسکولوں میں، کالجز میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمارا نوجوان جب اسکول اور یونیورسٹی سے فارغ ہو کر میدان عمل میں نکلتا ہے، تو اس کے دل و دماغ پر یہ بات نقش کر جاتی ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں رہا، مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا۔ یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے جب وہ اسکولوں کی کتابوں میں تاریخ کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے جو تاریخ، جیسے ہم نے شروع میں کہا، جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا جو کردار تھا آزادی کی تاریخ میں، اس کو مٹا دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، سن 1900 عیسوی تک اکیلا مسلمان انگریزوں سے لڑتا رہا، اور کوئی قوم تاریخ آزادی میں، آزادی کی اس تحریک میں مسلم قوم کے ساتھ شریک نہیں تھی۔ جتنی قومیں مسلمانوں کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں شریک ہوئی ہے، وہ 1900 عیسوی کے بعد کے مراحل ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں انگریز لٹیرے اور ڈاکو اس ملک میں داخل ہوئے، اور اس ملک جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو لوٹا اور یہاں کے خزانوں کو اپنے ملکوں میں پہنچا دیا۔ لمبی تاریخ ہے، اور عام طور پر تاریخ آزادی کو 1857 عیسوی کے واقعے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی، آزادی کی تاریخ شروع ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اس سے تقریباً 100 سال پہلے سن 1757 میں بنگال کے راجہ سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا. یہ پہلی تاریخ ہے انگریزوں کے ساتھ مقابلے کی اس ملک میں. 1757 سے لے کر سن 1900 تک تقریباً 150 سال مسلمان واحد قوم ہے جو تنہا انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. اور 1900 کے بعد پھر جو تاریخ شروع ہوتی ہے آزادی کی، اس میں مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کی دوسری قومیں بھی شریک ہوئی، اور پھر سب نے مل کر لڑائی کی، اور اس کے نتیجے میں 200 سال کی قربانیوں کے نتیجے کے بعد یہ ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اور آج اس پر 75 سال بیت رہے ہیں. اور لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ملک انگریزوں کے قبضے تو آزاد ہوا، لیکن بے روزگاری کے مسائل سے بھی اسے آزادی نصیب نہیں ہوئی. یہ ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا لیکن مہنگائی کی مار سے اسے آزادی نہیں ملی. یہ ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا لیکن آپس کے نفرتوں سے اسے آزادی نہیں ملی. کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی انگریزوں کی تھی، وہ پالیسی اس نے اس ملک میں نافذ کی اور اس ملک پر حکومت کی، اور وہ جب بھاگ کر اس جگہ سے لوٹے ہیں تو انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس ملک کے لیے چھوڑ کی، اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے. اس کے وجہ سے دو ملک تقسیم ہوئے، اور پھر اس ملک میں اور اس ملک میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا گیا. 1947 کی آزادی کے پیچھے لاکھوں انسانوں کا خون ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. یہاں سے لاشیں کٹتی تھی اور لوگوں کو زخمی کیا جاتا تھا، اور ٹرین پر اس ملک میں بھیجا جاتا تھا، اور اس ملک میں لاشیں کٹتی تھی اور لوگوں کو مارا اور پیٹا اور زخمی کیا جاتا تھا، اور لاشیں اور زخمی لوگ وہاں سے یہاں پہنچتے تھے. ایک لمبی تاریخ ہے. تقریباً اس ملک کی آزادی کے موقع پر آپسی جو انتشار پیدا ہوا، اور جو فرقہ واریت کا زہر جو انگریزوں کی طرف سے گھولا گیا تھا، اس کے نتیجے میں تقریباً اس ملک میں اس زمانے میں 25,000 فسادات برپا ہوئے، اور قوموں کی قومیں اس کی شکار ہوئی، اور دیہاتوں اور بہت سارے قریوں اور گاؤں میں کوئی ایک انسان زندہ باقی نہ رہا. لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، کنویں میں کود گئی. اور کیسے ہولناک اور اندوہناک واقعات ہیں اس تاریخ کے پیچھے، جس سے آج کی نسل واقف نہیں ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، اور ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا رول مسلمانوں کا رہا ہے، اور مسلمانوں کی قیادت علماء نے کی تھی. اور اسی لیے انگریزوں کے مکمل قبضے کے بعد اس ملک میں سب سے زیادہ نشانہ مسلمان رہے. مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا گیا، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے بے دخل کر دیا گیا. کتنے مظالم ہیں جو مسلم قوم نے اس ملک میں سہے ہیں، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا. اس ملک میں ہماری تاریخ تقریباً 1400-1350 سال پرانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شق القمر کا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے جب ٹکڑے ہوئے، اس واقعے کو سری لنکا کے راجہ نے دیکھا، اور اس نے عرب افود کے ذریعے پھر معلومات حاصل کی، اور اسی زمانے میں وہ مسلمان ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور پھر وہ ملاقات کے لیے نکلا، اور راستے میں وہ شہید ہوا، پانی میں ڈوب گیا. چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، بہترین انتظامات نہیں تھے، بادبانی کشتیوں پر میلوں کا اور سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا تو وہ راجہ مر گیا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لہذا ساحلی علاقوں میں یہاں سے لے کر کیرلا تک کے جو ساحلی علاقے ہیں اور ادھر مہاراشٹر اور گجرات تک کے جو ساحلی علاقے ہیں, ان ساحلی علاقوں میں اسی زمانے میں دین پہنچ چکا تھا جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, اور حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں بعض صحابہ کی فوج کشی ہوئی ہے ممبئی کے قریب کے علاقوں تک وہ پہنچے ہیں. میرے کہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ ساحلی علاقوں میں اسی وقت دین داخل ہو چکا تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں تک کہ سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم ثقفی 17 سالہ مسلم نوجوان, اس نے عربستان سے ہندوستان پر حملہ کیا سندھ کے علاقے میں, اور سندھ سے لے کر ملتان تک کا علاقہ اس نے فتح کیا, اور عربوں کی وہاں حکومت 300 سال تک باقی رہی. حکومتی سطح پر جو پہلے قدم مسلمانوں کے پڑے ہیں یہ 93 ہجری کی بات ہے, یعنی 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے. اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے. 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان اس ملک کے حکومت پر قابض ہو چکے تھے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی حکومت تھی. یہاں تک کہ سن 1857 میں مغل کا آخری بادشاہ لال بہادر شاہ ظفر جب گرفتار ہوا تو مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا, گویا مسلمانوں کی اس حکومت کا خاتمہ ہوا اس کی بنیاد 1793 میں محمد بن قاسم نے سندھ میں رکھی تھی. اب اندازہ لگائیے اس وہاں سے لے کر 8ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے اواخر تک تقریباً 1100 سال تک مسلمانوں کی اس ملک میں حکومت رہی ہے, کبھی کسی خطے میں کبھی کسی خطے میں, اور خاص کر کے مغلوں کے دور میں تقریباً تمام ہندوستان پر, نہ صرف ہندوستان پر بلکہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی, اور مغلوں کے دور میں اس کو سپر پاور طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا. یہ غالباً چائنا تھا اس زمانے میں مغلوں کے دور میں, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان تھا. یہ دو اس وقت کی دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھیں. 1990 کے دہائی میں روس اور امریکہ کو یہ فوقیت اور یہ طاقت حاصل تھی کہ کہا جاتا تھا کہ رشین امپائر اور امریکہ یہ دونوں اس دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں, ایک روم اور ایک ایران, جس کے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, تو رومن امپائر اور ایرانی امپائر جو تھا, یہ دو ملک تھے, حکومتیں تھیں, ان کی طاقت تھی, ان کا عروج تھا. لیکن ان سب کے پس پردہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, طاقتوں کو عروج نصیب ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, ایک دن زوال مقدر ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, وہ چاہے رومن امپائر ہو, چاہے وہ پرشین امپائر ہو, چاہے وہ رشین امپائر ہو, چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو, جہاں جہاں بھی حکومتیں کی گئی ہیں, ایک دن زوال ہے, ایک دن خاتمہ ہے, ایک دن فنا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ پھر کسی کو بقا نہیں ہے, نہ حکومتوں کو بقا ہے, نہ بادشاہوں کو بقا ہے, نہ انسانوں کو بقا ہے, نہ جنات کو بقا ہے, نہ شیاطین کو بقا ہے, نہ فرشتوں کو بقا ہے, نہ آسمان اور زمین کو بقا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. لہذا انسان کو اپنی طاقت پر, اپنی حکومت پر, اپنے عہدے پر, اپنی کرسی پر, اپنی جائیداد پر, اپنے مال پر, اپنی خوبصورتی پر, اپنے حسب نصب پر فخر اور غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیمپروری چیزیں ہیں. چند دن میں ان سب چیزوں کا خاتمہ ہوگا, اور انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنے ایمان و اعمال کے ساتھ آخرت میں خدا کے دربار میں حاضر ہوگا. یہ پیغام ہے ان واقعات کی روشنی میں کہ بقا صرف اللہ کو حاصل ہے, اللہ کے سوا کسی کو دنیا میں بقا حاصل نہیں ہے. سب چیزیں فانی ہیں اور سب چیزیں ٹیمپروری ہیں, ایک خدا باقی سب فانی. لہذا ان چیزوں پر غرور و تکبر کے بجائے انسان ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اور پھر یہ کہ اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھے. مسلمانوں کی تاریخ ہر دور میں بڑی سنہری رہی ہے, اور تقریباً 1000 سال تک, زمانے رسالت کے بعد تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نہ صرف یہ کہ معاشی حکمرانی انہیں باقی رہی، علمی دنیا پر بھی وہ فاتح اور حکمران بن کر رہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی وہ فاتح اور حکمران بن کر رہے، سائنس کی دنیا میں بھی وہ فاتح اور حکمران بن کر رہے، بلکہ کتنے علوم تھے جو اسلامی اسکالرز نے اور مسلم علماء نے ایجاد کیے، جن علوم کا تصور دنیا میں نہیں تھا، کتنے علوم ہیں جو آج آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے موجد، اس کے فاؤنڈر، ان علوم کے بانی مسلم اسکالرز ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء ہیں. میرے کہ دنیا پر قیادت اور دنیا پر کنٹرول مسلمانوں کو تھا، 1000 سال تک پوری دنیا پر یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کو غلبہ نصیب رہا، اور پھر اس کے بعد مسلمان علم سے پیچھے ہٹے، اخلاق سے پیچھے ہٹے، دین سے پیچھے ہٹے، کردار سے پیچھے ہٹے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلم ملکوں کے مسلمانوں کے پاس اس وقت دنیا کے 57 ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت ذلیل ہیں، ہار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو قومیں تھیں مسلمانوں کی پچھلی قومیں، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور ہم نے قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ مہینے میں ایک بار پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ ایک بار بھی نہیں پڑھتے، بلکہ اکثریت وہ ہے جو رمضان ٹو رمضان پڑھتے ہیں، باقی 11 مہینے نہیں پڑھتے. اور رمضان پڑھنے والوں میں بھی اکثریت وہ ہے جو شروع کے 2 دن پڑھتے ہیں، 4 دن پڑھتے ہیں، اور پھر آخر کے 2-4 دن پڑھتے ہیں، پورا مہینہ نہیں پڑھتے. یہ ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق پڑھنے کے حوالے سے. باقی اس کے پیغام کو سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی، وہ تو بہت دور کی بات، پڑھنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ روزانہ ہمارا نوجوان 2 سے لے کر 5 گھنٹے کم از کم موبائل پر استعمال کر رہا ہے، موبائل پر لوگوں کے میسج آتے ہیں تو اسے پڑھنے تک اسے فرصت نہیں ملتی، اور قرآن میں خدا کا میسج ہے اور اسے زندگی میں کھولنے کی فرصت نہیں ہے. یہ ہے ہماری ذلت کی وجہ کہ وہ کیا ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پہلا مصرع میں بھول رہا ہوں، شاعر کہتا ہے ہم ہار ہوئے، یعنی ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کے میسج کو چھوڑ دیا، قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور قرآن کے ربانی پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ہماری کوششیں ہونی چاہیے تھی اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور دنیا کی دوسری قومیں آگے بڑھ گئی. ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے، یورپ میں بڑی بڑی جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں جہاں پر قرآن مجید کے گھنٹے لگتے ہیں، اور قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھایا جاتا ہے، اور وہ نان مسلمز ہیں، ان کو اسلام سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ وہ جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے شان نزول ہو جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہو جانتے ہیں، قرآن مجید کا میسج اور پیغام ہو جانتے ہیں. احادیث مبارکہ کی کتنی کتابیں ہیں جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ نان مسلم پوری پوری حدیث کی کتابیں پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے، اور اس کو پوچھ لیا جائے ایک حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سناؤ، وہ بغلے چھانکنے لگتا ہے. یہ ہے ہمارا نوجوان، اور وہ ایک ہے یورپ کا نوجوان جس کو مسلمانوں سے دشمنی کے باوجود، اسلام سے دشمنی کے باوجود وہ قرآن و حدیث کا عالم بنتا ہے، اور ہمارا نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث سے دعوے کے باوجود، سال میں ایک بار بھی نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے. سمجھنا تو دور کی بات ہے. بہرکہ یہ پیغام ہے کہ ہم جاگ جائیں، غفلت کو چھوڑ دیں، علم حاصل کریں اور دیندار بنیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں، اور جو جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے اس کو ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور ان جیسے موقعوں پر اپنے بچوں کو تاریخ کی کچھ جھلکیاں سنائیں کہ مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو شاید، میرا خیال ہے، 1-2 گھنٹے لگ جائیں، اور پھر بھی یہ موضوع تشنا باقی رہے. میرے کہ ہم نے کچھ جھلکی آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. خدا ماضی کا وہ سنہرا دور ہمارے لیے پھر سے واپس لوٹا ہے، لیکن اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے، کہ یہی وہ طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خدا عزت نصیب فرماتے ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر خدا کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو ایمان اور اعمال کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے گا، خدا انہیں زمین میں خلافت نصیب کریں گے، انہیں خدا زمین کی تمکنت اور خلافت اور طاقت اور اقتدار اور حکومتوں کا مالک بنائیں گے، لیکن وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہے ان کے پاس ایمان ہو، کردار کی طاقت ہو، اعمال صالحہ ہو، جو گناہوں سے نفرت کرتے ہوں. ایسے مسلمانوں کے لیے خدا نے زمین پر اقتدار لکھ دیا ہے، اور جو ایمان سے دور ہوتے ہیں اور اعمال سے دور ہوتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں چلے جاتے ہیں، خدا ایسوں کو پھر زمین کا اقتدار نصیب نہیں کرتے، بلکہ ایسوں سے حکومتیں چھین لی جاتی ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمنوں کی نگاہوں میں ذلیل بنتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، 35 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اسلام 3 براعظموں پر پھیل چکا تھا. حالانکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، پورے روئے زمین پر مسلمانوں کا کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی سپاہی نہیں تھے. ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا، خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا، زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت علی نے اسلام قبول کیا. 2-4 لوگ تھے جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن ان انگلیوں پر گنی جانے چنی جانے والی تعداد نے آگے بڑھ کر جب اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، 35 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے. بہر کیف اللہ تعالیٰ تاریخ کے ان حوالوں سے ہمیں سبق لے کر اپنے ماضی کی طرف ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلام کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. آمین.